بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے انوار و برکات کا مہینہ بنایا ہے. ہم اپنی محدود نگاہوں سے ان انوار و برکات کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے. کیا کیا فضیلتیں، کیا کیا نور، کیسی کیسی برکتیں، کیسی کیسی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نازل فرماتے ہیں. لیکن کئی دن سے جو بات عرض کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے شہر الصبر اور شہر المواسات قرار دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان دو صفتوں کی مشق کرنی ہے، ان دو صفتوں کی تربیت لینی ہے اس وجہ، ایک صبر کی اور ایک مواسات کی. صبر کہاں سے لیے کہ خود ٹھیک ہو جاؤ، صبر کہاں سے لیے ہے کہ خود ٹھیک ہو جاؤ، اپنے جذبات پر قابو رکھو، اپنے خواہشات کو قابو میں لاؤ، اس کو اللہ جل جلالہ کے احکام کے تابع بنا دو. جہاں کوئی کام جو کرنے کا ہے اس کو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، مگر دل نہ چاہنے کے باوجود زبردستی کرو. جو کام نہیں کرنا اور اس کے کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو خواہش کو پامال کر کے اس سے بچو. ایک تو صبر کی تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، اس کی مشق بھی کرانی ہے اس وجہ، اور دوسرے مواسات کی. تو صبر کا حاصل تو یہ خود ٹھیک ہو جاؤ، اور مواسات کا مطلب دوسروں کے ساتھ اچھے بن جاؤ، دوسروں کے ساتھ معاملات میں اچھے بن جاؤ، دوسروں کے ساتھ اتنے سلوک کرو. جیسا کہ کل عرض کیا تھا، مواسات کے اندر تین حصے ہیں، تین جز ہیں. دوسروں کے غم سے خود بھی غمگین ہو، دوسروں کو کوئی غم پہنچے کسی بھی دوسرے کو تو اس کا غم خود اپنے دل میں بھی محسوس کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو صدمہ پہنچا ہے، مجھے پہنچتا تو کتنی تکلیف ہوگی. تو اس کے غم سے اس کا غم اپنے دل میں محسوس کرو. دوسرا یہ کہ اگر اس غم یا تکلیف کا کوئی علاج تمہارے بس میں ہے تو وہ بھی کرو. اور تیسرا یہ کہ اسے اپنے ساتھ شریک کرو. کیا معنی؟ اچھائیوں میں شریک کرو. اور اچھائیوں میں شریک کرنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اس کا جو ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ उसके लिए दूसरे के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करो, दूसरे के लिए भी वही नापसंद करो जो अपने लिए नापसंद करते हो। ऐसा ना हो कि अपने लिए कुछ और मैयार है और दूसरे के लिए कोई और मैयार है। ये तीन बातों का मजमुआ है मुआसा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस महीने को मुआसात का महीना करार दे रहे हैं कि इसमें इसकी मशक करनी है। मशक इसलिए करनी है ताकि रमजान के बाद भी ये मुआसात की सिफत बाकी रहे। इसमें ज्यादा कोशिश करो, मेहनत करो, मशक करो ताकि रमजान के बाद भी ये सिफत तुम्हारी बाकी रहे। इसलिए शारुल मुआसात। और इस खुतबे का मैंने हवाला दिया था जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, रमजान से एक दिन पहले खुतबा दिया था, उसी में ये बात फरमाई थी कि शाहरुल सब्र है, ये शाहरुल मुआसात है, ये सब्र का महीना है, ये मुआसात का महीना है। उसी में उसकी बहुत सी जुज़वी बातें भी जिक्र फरमाई। मसलन क्या कि मन खफ अन ममलू की, एक शख्स का नौकर है, उसको नौकर रखा हुआ है किसी किसी काम के लिए कि वो उसकी खिदमत करे, उसके पैसे देते हैं उसको, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वैसे तो चाहे नौकर के जिम्मे कोई भी ऐसा काम हो जो मशक्कत वाला है, मेहनत वाला है, लेकिन रमजान के अंदर अपने नौकर के काम में आसानी पैदा कर दो, तख़फीफ कर दो, हल्का कर दो उसके काम। फरमाया जो अपने नौकर से किसी काम को हल्का करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए क़यामत के दिन उसके मामलात में तख़फीफ करेंगे, उसके साथ भी हल्का मामला करवाएंगे। अब हालांकि पर करो नौकर को रखा हुआ है किसी ऐसे काम के लिए जो हाई मशक्कत का काम, सामान उठाने के लिए रखा हुआ है, सामान ढोने के लिए रखा हुआ है, तो है तो वो मशक्कत ही का काम है, मेहनत ही का काम है, तो उसके फराइज में दाखिल है, वो उसकी तनख्वाह ले रहा है, लेकिन वही बात सोच के कि अगर रोजे में मुझसे ये काम लिया जाता मेरे लिए तो मुझे कितनी दुश्वारी होती, तो मैं ये सोचकर अपने नौकर से उस काम में तख़फीफ कर दूं, भाई आज रहने दो, दिन में रहने दो, रात में कर लेना, अगर मौखर किया जा सकता है रमजान के बाद तो रमजान के बाद कर लेना। और यह भी हदीस में फरमाया कि अगर कोई ऐसी चीज है कि जिसमें उस पर बहुत ही मशक्कत पड़ रही है तो खुद भी उसकी मदद कर दो उस काम में। तो यह है मुआसा की खुद तफसील, खुद एक जुजिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। नौकर के ज़ैल में लफ्ज़ तो हदीस में आया है गुलाम का कि अपने गुलाम से तख़फीफ कर दो, उस जमाने में गुलाम हुआ करते थे, अब गुलाम तो अल्लाह के शुक्रे नहीं होते लेकिन नौकर होते हैं, वो नौकर किसी भी काम के ऊपर रखा हुआ हो, मुलाजिम हो, मातहत हो अपना, तो उससे काम के बोझ को कुछ हल्का कर देना। फरमाया ये रमजान में करो और इसकी फजीलत बयान फरमाई के अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तुम्हारे साथ तख़फीफ का मामला फरमाएंगे। यहाँ की तख़फीफ और वहां की तख़फीफ में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ थोड़ी सी देर की मशक्कत थी और उसमें तख़फीफ हो गई, اور وہاں کی مشقت اللہ تعالیٰ بچائے، جہنم کی مشقت اللہ بچائے، حشر و نشر کی مشقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس کے لیے تخفیف کر دیں، سورج سوا نیزے پر کھڑا ہو اور گرمی شدید ہو اور پسینہ بہ رہا ہو اور اس طریقے سے آدھا جسم جو ہے وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہو، گرمی کی شدت ہو، اس وقت میرا مالک مجھے عرش کے سائے میں لے جائے کہ چل تو نے میرے بندے کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کیا تھا اور اس کو تو نے آسانی کا معاملہ کیا تھا، چل تجھے آج ہم تیری مشقت کو اٹھا کر ہم تجھے عرش کے سائے میں لے جاتے ہیں۔ تو کوئی نسبت نہیں ہے اس تخفیف میں جو تم آج بندے کے ساتھ کر رہے ہو، نوکر کے ساتھ کر رہے ہو، اور اس تخفیف میں جو میں آج میرا مالک اس دن کرے گا۔ لیکن اتنی بڑی فضیلت بیان فرما دی، تو اپنے ملازموں سے کام لیتے وقت، اپنے ماتحتوں سے کام لیتے وقت اس بات کا لحاظ رکھو کہ بھائی روزے کے اندر ان کے اوپر کچھ زیادہ بوجھ نہ پڑے، جتنا کم کر سکتے ہو، جتنا ہلکا کر سکتے ہو اتنا کر دو، جو چیز مؤخر کر سکتے ہو مؤخر کر دو، تکلیف میں نہ ڈالو۔ تو یہ جزیات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، دوسرے کے ساتھ دوسرے کو افطار کرا دو، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، دوسرے کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، اس کا اتنا ثواب ہے، غرض کئی جزیات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خطبے کے اندر بیان کرتے۔ مقصد کیا ہے کہ ہمیں آپ کو ایسا انسان بنانا کہ جو دوسروں کے لیے کچھ نفع تو پہنچا دے، تکلیف نہ پہنچائے۔ شریعت کا منشا یہ ہے، اسلام کا منشا یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ ہے، تو وہ اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے، راحت کا سبب بنے، ان کو ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنے کا سبب بنے، تکلیف پہنچانے والا نہ بنے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عیار العلوم میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جانور پیدا کیے ہیں دنیا میں وہ تین قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والا ہے، موذی، درندے، مطلب سانپ، بچھو، اس کی فطرت ہی رکھی ہے اللہ میاں نے کہ اس کی فطرت میں ہے کہ تکلیف پہنچائے گا۔ اب جو پیدا کیا وہ اللہ میاں نے، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے، عجیب عجیب حکمتیں ہوتی ہیں، ہمارے آپ کے سمجھ میں آنا بھی ضروری نہیں اور بعض مرتبہ سمجھ میں آ بھی جاتی ہیں، لیکن بہرحال ایک قسم اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کی ہے جانوروں کی جس کی طبیعت میں تکلیف پہنچا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بچھو جو ہے وہ کسی کچھوے کے اوپر سوار ہو گیا، اب وہ کچھوا جو ہے اس کو پانی میں تیرتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے، اس کے لیے کشتی بنا ہوا۔ اب بچھو صاحب کے دماغ میں تو اس کے تو سرشت میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو تکلیف ہونا ہے، ڈنک ڈنک مارنا، تو وہ اس کچھوے پہ ڈنک مار رہا ہے، اب ڈنگ مار رہا ہے، لیکن اب وہ کچھوا تو اس کی پشت جو ہے وہ سخت ہے تو اس کو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا، مگر آواز آ رہی ہے کچھ کھٹ کھٹ کر رہی ہے۔ तो कछुए ने बोला भाई क्या कर रहे हो? कहा कि ये मेरी आदत है, ये आदत है, अपनी आदत कर रहा हूँ, आदत के मुताबिक काम कर रहा हूँ। उसने कहा अच्छा, तो उसे गोता लगाया पानी में और कहा कि ये भी मेरी आदत है। तो अल्लाह बचाए, जब आदत पड़ जाए किसी को नुकसान पहुंचाने की तो उसकी तबीयत में सृष्टि में दाखिल हो जाता है तकलीफ पहुंचाना। तो ये बहुत से जानवर ऐसे अल्लाह ने पैदा किए हैं तकलीफ ही पहुंचाने के, इंसान के लिए कोई नफा बख्श नहीं है, तकलीफ पहुंचाएगा। कुछ जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे पैदा फरमाए हैं कि जो नफा पहुंचाने वाले, नफा पहुंचाने वाले, गाय है, भैंस है, बकरी है, तो इंसानों के फायदे के लिए रखे। दूध तुम उसका पीते हो और बेचारी बावजूद इतने ताकतवर होने के गाय को देखो कितनी ताकतवर है इंसान के मुकाबले में, लेकिन कितने ताकतवर होने के बावजूद बेचारी गड्ढा डाल देते हैं कि अच्छा काट लो, जबा कर लो, मेरा गोट बनाओ, उससे मोजे उड़ाओ, उसके कबाब बनाओ, उसके कोफ्ते बनाओ, उसके उससे अपने मुंह की लज्जत हासिल करो। ताकतवर है वह, अगर कभी मुकाबले पे आ जाए तुम्हारे हमारे गाय, जब कभी बिदक जाती है ना कुर्बानी के जमाने में, अगर गाय बिदक जाए तो 10-10 आदमी मिल के भी उसका काबू नहीं कर पाते, इतनी बड़ी ताकत उसको लड़ने दी है। और अगर वो कहीं मारने पे आ जाए या कुछने पे आ जाए तो तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके शरीर में पैदा कर दिया है नफा पहुंचा, अपनी कुर्बानी देकर भी नफा पहुंचा, अपनी जान देकर भी नफा पहुंचा। बेचारे के हाथ पांव बांध दोगे, लिटा दोगे, उसको दबा करके खा जाओगे सारी। आदमी जरा सोचे कि अगर सारी उम्र का हिसाब लगाए तो कितने गायें कितने बकरे खा चुका है एक आदमी, मनो टनों के हिसाब। और अल्लाह ताला ने उसको तुम्हारे नफे के लिए पैदा कर दिया है। अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून। कुरान के लिए तवज्जो दिलाता है, अरे कभी सोचा तो करो खुदा के बंदो के ये जानवर जो थे, ये मवेशी, ये हमने अपने हाथों से बनाए थे, हमने पैदा किया था, हमने इनके अंदर सारी सलाहियत रखी थी, लेकिन तुम मालिक बने बैठे हो उसके। अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून वलहुम फीहा मनाफिउ व मशारिब। और कितने तुम्हारे उसमें फायदे हैं इन सब मवेशियों के अंदर, कोई जुज ऐसा नहीं है इन मवेशियों का जिससे तुम फायदा ना उठाते हो। जब तक जिंदा है उसका दूध पी रहे हो, उसको सवारी कर रहे हो, उसको जबा कर दिया, गोश्त खा रहे हो, हड्डियों से पता नहीं क्या क्या बना रहे हो, खाल उसकी उतार के उसके जूते बना रहे हो, उससे कैसे कैसे कपड़े बना रहे हो, बोला हम पिया मना पे वो बचा रहे वो बिठा कर। तो ये सब कुछ तुम्हें हो रहा है कि नहीं, और ये हमने दे रखे तुम्हें, तुम्हारे आगे मुसखर कर रखे। तुम भी आखिर किसी के आगे मुसखर हो कि नहीं? ये सारे जानवर तुम्हारे आगे राम कर दिए अल्लाह तुम्हारे गुजार रहे कि तुम इसे मजे उड़ाओ, तुम इसे नफा उठाओ। तुम भी आखिर किसी को नफा देने के वास्ते हो कि नहीं हो? तुम्हें भी आखिर किसी का हुक्म मानना है कि नहीं मानना? तो अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून। तो अगर इमाम गज़ाली पहले फरमाते हैं दूसरे किस्म के जानवर वो हैं जो अच्छा जो नफा पहुंचाते, बेचारे नुकसान नहीं पहुंचाते, आमतौर से इनसे कोई नुकसान انسان کو نہیں پہنچتا, گائے سے بکری سے بھینس سے, مگر بھینس سے میری مراد یہاں والی بھینس ہے جو پاکستان ہندوستان کی, افریقہ میں چلے جاؤ تو یہ بھینس جو ہے بڑا زبردست درندہ ہے, آدمی کو چھوڑتی ہی نہیں. یہاں جو آپ دودھ نکال رہے ہیں اس کا, وہاں دودھ نکالنا کیا ممکن ہی نہیں ہے, وہ تمہیں بالکل اس طرح پھاڑ کھائے گی جیسے کہ بھیڑیا پھاڑ کھاتا ہے, درندہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے لیے اس کو نفع کا اور فائدے کا ذریعہ بنا رکھا ہے. تو دوسری قسم کو, تیسری وہ ہے کہ جو بیچارہ انسان سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا, تیسری قسم جانوروں کی ہوئی, نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے اور نہ کوئی تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے. وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے, تم اپنے کام سے کام رکھتے ہو, وہ نہ اس سے تمہارا کوئی جوڑ ہے, نہ ملاپ ہے, نہ کچھ ہے. تیسرے قسم کے جانور ایسے بھی ہوتے ہیں. اب جو جنگلوں میں رہ رہے ہیں, جنگلوں میں رہ رہے ہیں, تمہاری کبھی اس سے ملاقات بھی نہیں ہوتی, نہ وہ تم سے ملنے کے لیے آتے ہیں, نہ تمہیں پھاڑ کھاتے ہیں, نہ تم انہیں کھاتے ہو. تو نہ نفع نہ نقصان, یہ تین قسم کے جانور اللہ نے پیدا کیے دنیا میں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر اچھی بات تو یہ ہے کہ تم دوسری قسم کے بن جاؤ, یعنی فائدہ پہنچانے والے گائے بکری بن جاؤ, دوسروں کے لیے گائے بکری بن جاؤ تو اس کے کم از کم دودھ سے فائدہ پہنچ جائے دوسروں کو, اور اگر بہت ہی کچھ ہے تو نہ کم از کم وہ تیسری قسم کے بن جاؤ کہ نہ نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے. لیکن بھیڑیا بننے سے تو بچو, سانپ بچھو بننے سے تو بچو کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ دوسرے بندوں کے لیے بھیڑیے نہ بنیں, سانپ بچھو نہ بنیں, یا تو گائے بکری کی طرح فائدہ پہنچانے والے بن جائیں, یا کم از کم نہ سانپ بچھو ہو جائے تکلیف بھی نہ پہنچے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فائدہ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانے کی نیت رکھو اور اس کی کوشش کرو. اس کا نام ہوا تھا کہ کچھ مجھ سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے, اور دوسرے کو فائدہ پہنچانا بھی اپنے فائدے کے لیے. یہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک ہوتا ہے, ان شاء اللہ مجھے بھی فائدہ پہنچائے. اب آپ دیکھو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین, وہ ذات کہ جس کو جس کی عفت و عصمت کی, جس کی پاکیزگی کی فرشتے بھی قسم کھائیں, اس کی ذات والا صفات پر اللہ بچائے منافقوں نے بہتان لگایا. آپ اندازہ کرو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ, جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ بنایا, اس کی پاکیزگی کی دیکھو, اس کی عفت, اس کے عظمت کا مقام دیکھو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ان پر انداز دیکھو. یہ ساری باتیں اب منافقین ایسا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں, کتنی بڑی زبردست تکلیف کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کئی دن تک اس کی تکلیف رہی, اور اس میں منافقین کی دہشت زبانیوں سے کچھ بیچارے مخلص مسلمان بھی دھوکے میں آ گئے. تو ان میں سے ایک صاحب تھے جو تھے مخلص, منافق نہیں تھے, لیکن وہ ایک پروپیگنڈا جو چلتا ہے اللہ بچائے, پروپیگنڈا اتنی خراب چیز ہے, پروپیگنڈا آج کل کی سیاست میں بہت زیادہ ہے, کہ اتنا جھوٹ اتنی کثرت سے پھیلا کے لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے. جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اچھے خاصے بےچارے بہت سادہ لوگ بھی اس میں اس کا شکار ہو جاتا. تو ایک ایسے ہی صحابی تھے وہ اس کا شکار ہو گیا, انہوں نے بھی اسی الٹی سیدھی باتیں کا نکال دی منہ سے. تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا, حضرت صدیق اکبر ان صاحب کی جنہوں نے یہ بات منہ سے نکالی تھی سادہ لوہی میں, ان کی مدد کیا کرتے تھے, ان کو ان کی خرچہ اٹھایا کرتے تھے. تو جب انہیں پتا چلا کہ اس اللہ کے بندے نے بھی میری اس بیٹی کے بارے میں جو سرکار دو عالم کے بارے میں کی زوجہ مطہرہ ہے جس کا اللہ نے اتنا مقام بنایا اس کے بارے میں ایسی بات کر لی ہے تو بند کر دیا, آئندہ نہیں دوں گا, آئندہ اس کو رب کا نہیں وہ نہیں دوں گا, خرچہ نہیں دوں گا, میں نہیں اٹھاتا اس کا. یعنی آپ اندازہ کرو کہ ایک شخص ساری زندگی دوسرے کا ممنون احسان ہے اور وہ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے اور بات ایسی کہہ دیا تو غصہ نہیں آئے گا. بس اس لیے قرض پر دیا تھا انہوں نے غصے میں آ کے کہہ دیا اب آئندہ نہیں, جو تمہیں دیا کرتا تھا ختم, تم اس قابل نہیں. بظاہر تو ایک انسانی بات تھی, ایک انسانی بشری تقاضا تھا, کسی کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی ہے تو اس کا کچھ تو بدلا ہو, یعنی وہ تو زیادتی کیا جائے اور میں دھمکا دیا جاؤں اس کو. تو اس بات سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بند کر, اب آپ اندازہ کرو کوئی ایسی بظاہر تو کوئی ایسی کوئی دھمکا دینا واجب نہیں تھا, کوئی فرض نہیں تھا, ان کی کفالت ان کے ذمہ نہیں تھی, تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی کہ بنا بند کر دیا. آیت نازل ہو گئی قرآن کریم اس کے اوپر, آیت نازل ہو گئی وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. ارے بھائی تم صدیق اکبر أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ, سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کا ذکر فرمایا ان الفاظ سے کہ تم میں جو فضل کرنے والے ہیں اول الفضل ہیں. اس سے زیادہ صدیق اکبر کا کیا منقبت ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں تو نام لیے بغیر اور اول الفضل فرما رہے ہیں کہ جو فضل کرنے والے ہیں وہ کیوں کوتاہی کر رہے ہیں اپنے قریبی لوگوں کو دینے سے. بولا اتلی الفر نے جن کو بسا کے یوں تو الفروا ولیسور, ان کو تو چاہیے کہ معاف کر دے درد ادھر کرے. اب کیسا خوبصورت جملہ فرمایا جاتا ہے, اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے, کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے جب آخرت میں پہنچو تو تمہیں معاف کر دے. تو یہ اول الفضل لوگ صدیق اکبر وہ کیوں دینے میں کوتاہی کر رہے ہیں, نہ یعنی اس کو آپ کو نہ روکیں بلکہ دیں, اس کی کوئی جس نے الزام لگایا تھا اسی کو دیں, اگرچہ وہ الزام منافقت کی وجہ سے نہیں لگایا تھا, دشمنی میں نہیں لگایا تھا, چونکہ سادہ لوہی میں لگایا تھا اور بعد میں پھر اپنے غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور غلطی کے اوپر معافی بھی مانگ لی ہوگی ضرور. تو اس بات سے فرمایا کہ دینے میں ان کو کوتاہی نہ کرو, ولیعفو ولیصفحو, ارے معاف کر دو, ارے درگزر کر دو. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے, تم آج ان کی مغفرت کرو گے اللہ تعالیٰ جب تم آخرت پر پہنچو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ تمہاری مغفرت کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی غلطی کے اوپر بھی صرف اتنی بات کہ ان کے ساتھ جو مالی تعاون تھا وہ روک دیا تھا, اس پر آیت نازل ہو رہا
اللہ تبارک و تعالیٰ.
تو کہنا یہ مقصود ہے, ارے بھائی تم اگر دے رہے ہو کسی کو دے رہے ہو, کسی کے ساتھ کوئی مالی تعاون کر رہے ہو, تو اگر صرف اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو تو کچھ بھی, ارے جو کچھ کرو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھے اس کا بدلہ آخرت میں دے دے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, تمہیں ہم اگر کچھ کھلاتے ہیں تو خالص لوجہ اللہ کے لیے, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے نہیں چاہتے کہ کوئی بدلہ لے, وہ بھی نہیں چاہتے, ولا شکورا شکریہ بھی نہیں چاہتے, تم سے ہمارا مطالبہ کچھ شکریہ کا بھی مطالبہ نہیں, بدلے کا تو کیا ہوتا, ہم تو کئی اور ہماری نگاہ ہے, وہ دینے والا بدلہ دے, وہ بدلہ وہ دینے والا وہ بھی شکور ہے, شکور ہے, ان اللہ غفور شکور, وہ بھی شکور ہے, شکور کے لفظ مانے شکر کرنے والا, مراد قدر دان, قدر کرنے والا, اپنے بندوں کی اچھائی کی قدر کرنے والا, وہ قدر کرتا ہے, جب قدر کرے گا دے گا, کیا دے گا, اپنی شان کے مطابق دے گا. تو اس بات سے جب کسی کو دو, کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اچھا سلوک اللہ کے لیے ہونا چاہیے, پھر تمہیں اس بات کا انتظار نہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے گا, پھر تمہیں اس بات کا انتظار نہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا کوئی بدلہ دے, وہ تو اللہ کے لیے کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو کے لیے کیا تھا, وہ دوسرا بدلہ دیتا ہے نہیں دیتا, شکریہ ادا کرتا ہے نہیں کرتا, وہ جانے اس کا کام جانے, میرا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا, وہ اللہ کے لیے کر لیا. کسی کے ساتھ تم نے صلہ رحمی کی, آج کی دنیا میں جو مصیبت آئی ہوئی ہے ہمارے اوپر, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, فسادات ہیں, ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں, ایک ساتھ دوسرے خاندانوں کے خاندانوں میں یہ سلسلے چل رہے ہیں, یہ کس وجہ سے, یہ اس وجہ سے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ اول تو کرنے کا جذبہ کم ہے, کسی کی اچھائی کسی کے ساتھ ہونا سلوک کا جذبہ ہی کم ہے, اگر ہے کبھی کرنے کی نوبت آتی ہے تو بدلہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں, اس نے تو فلاں موقع میں میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا میں کیوں کروں, ہے کہ نہیں ہے, سارے خاندانوں میں کنبوں میں رشتہ داریوں میں یہی ہو رہا ہے, فلاں تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا, جب ہمارا موقع آیا تھا تو وہ تو گھر میں بیٹھے رہے, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا, ایک کلمہ بھی نہیں کہا, میں کیوں کروں, ارے اس لیے کہہ کہ تجھے اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے, اس لیے کہہ, دوسرے نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا, دوسرے نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, جب ہمارے یہاں شادی ہوئی تھی تو وہ تو کوئی بھی نہیں آیا تھا, ہم کیوں ان کی شادی میں جائیں, جو جب آیا تھا تو اس نے تو ہمارے یہاں کچھ بھی تحفہ نہیں دیا تھا, ہم کیوں تحفہ دیں, یا وہ آیا تھا تو اس نے تحفہ جو ہے وہ تھوڑا سا دیا تھا, ہم بھی اتنا ہی تھوڑا دیں, کیا مطلب ہوا اس کا, کہ جو کچھ دے رہے ہو وہ سب بدلے کی خاطر دے رہے ہو, نام وری کی خاطر دے رہے ہو, دکھاوے کی خاطر دے رہے ہو, اور جب ناموری اور دکھاوے کی خاطر دے رہا ہو تو ایک دمڑی اس کی قیمت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، بلکہ الٹا عذاب ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اس کی تفسیر یہ بھی۔ تو بدلے کے ساتھ کسی کے ساتھ مدد ضرور کرو گے، بدلے کے ساتھ کسی کو تحفہ دو گے، بدلے کے لیے دوسرے سے ہدیہ دو گے، بدلے کے ساتھ کسی کے یہاں گھر پہ جاؤ گے۔ وہ ہمارے یہاں ایک مرتبہ آیا تو میں بھی ایک مرتبہ چلے جاؤں گا، میں دو مرتبہ کیوں جاؤں گا؟ پورا حساب کتاب لگا کے ملاقاتوں کا حساب لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، جتنا وہ کرے گا اتنا ہی میں کروں گا۔ تو دیکھو اس چیز نے ہمارے ایک اچھے عمل کو ناکارا بنا دیا، بیکار، کوئی فائدہ نہیں اس کا دنیا میں نہ آخر، بلکہ نقصان دے۔ اس بدلے کی طرح کہ تصور کی وجہ سے وہ الٹا نقصان دہ ہو گیا، گناہ ہو گیا، کیونکہ ریاکاری ہو رہی ہے اور مخلوق کی رضا جوئی دکھاوا ریاکاری، تو اس وجہ سے گناہ ہو گیا۔ لیکن اگر وہی کام تم کرو اس خیال سے کرو میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا رشتہ دار ہے، اس رشتے دار کے ساتھ صلہ رحمی میں کروں گا، اس کی کوئی دلداری کروں گا، کوئی اچھا کام، اچھا سلوک کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ میری مخلوق کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا۔ جب اس نیت سے کرو گے تو آپ اجر صلہ رحمی کا آجر۔ حدیث میں صاف صاف فرما دیا سرکار دو عالم، کوئی ابہام نہیں چھوڑا، لیس الواصل بالمکافی، جو آدمی بدلہ کر رہا ہو وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا، جو بدلہ کر رہا ہو کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو اس کے بدلے میں یہ کرتا ہوں، اس نے یہ کیا تھا میں یہ کرتا ہوں، جب تم نے یہ حساب کتاب اپنا لگا کے رکھا ہوا ہے کاپی میں لکھ کے، یہ دماغ کی کاپی میں درج کر کے تم نے حساب کتاب رکھا ہوا ہے کہ دوسرے نے یہ کیا تھا تو میں اس کا اتنا ہی کروں گا، تو یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں، یہ تو تمہارا اپنا عقد معاوضہ ہے کہ اس بدلہ ہے، جتنا اسے کیا ہوتا تم نے بھی کر دیا۔ فرمایا وہ صلہ رحمی والا کون ہے؟ صلہ رحمی وہ کرنے والا ہے کہ دوسرا تو قطع رحمی کر رہا ہے، دوسرا رشتہ داری کا حق ادا نہیں کر رہا اور تم اس کے ساتھ رشتہ داری کا حق ادا کر، وہ تمہارے یہاں نہیں آتا، تم اس کی آواز جاتے ہو، وہ تمہاری خیریت معلوم نہیں کرتا، تم اس کی خیریت معلوم کرتے ہو، وہ تمہاری بیمار پرسی نہیں کرتا، تم اس کی بیمار پرسی کرتے ہو، وہ تمہاری دعوت نہیں کرتا، تم اس کی دعوت کرتے ہو، اور دعوت دعوت ہی کیا، کوئی بھی حسن سلوک کا معاملہ، یہ سب دین ہے بھائی، اس کو دین سے خارج کر دیا ہے، بس نماز روزے کا نام رکھ دیا ہے دین، بس نماز روزہ رکھ کر لیا، عبادت کر لی، بس ہو گیا، اس دین کا تقاضا پورا ہو گیا، پانچ وقت نماز پڑھ لی، رمضان میں روزے رکھ لیے، کچھ رمضان کے اندر اندر تلاوت بھی خوب کر لی ماشاءاللہ، احتکاب بھی کر لیا، اور جب رمضان ختم ہوا جا کے لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آئے تو وہی بھیڑیے بنے ہوئے جو پہلے تھے، تو کیا ہوا؟ یہ رمضان کا جو اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ قرار دیا تھا اس کا فائدہ تو نہ اٹھایا۔ یہ سوچ کر جاؤ کہ اب اگر ہم دوسروں کے ساتھ معاملات کریں گے تو اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے نہیں کہ دکھاوا کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ بدلہ کرنا ہے، اس لیے کہ میرا مالک مجھے راضی ہو، جس مالک کی خاطر میں نے روزہ رکھا تھا، جس مالک کی خاطر میں نے احتکاب کیا تھا، جس مالک کی خاطر میں نے رمضان کی عبادت انجام دی تھی اس مالک کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے ملنے جلنے والوں سے اچھا سلوک کروں گا، اپنے رشتے داروں سے بہتری کا سلوک کروں گا. تو معلوم ہوا کہ دین جو شہر المواسات سرکار دو عالم میں قرار دیا تھا اس کا ایک فائدہ اٹھایا، رمضان کا فائدہ اٹھایا. تو یہ بدلہ صدلہ کیا قصہ خدا کے لیے چھوڑ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، دوسرے کو خوش کرنے کی، دوسرے کو راحت پہنچانے کی کوشش کرو، اللہ کے لیے کرو. دوسرے سے غلطی ہو جائے حتی الامکان معاف کر دو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اب کیسا یہ جملہ اگر آدمی یاد رکھے جو قرآن کریم کی اس آیت کا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کتنے پیار سے سرکار دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نہیں چاہتے کہ تمہاری مغفرت کی جائے، تمہارے تمہیں معاف کیا جائے. جب تم چاہتے ہو تو پھر دوسروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرو. تو بھائی یہ تربیت لینی ہے رمضان میں، یہ تربیت لینی ہے اور رمضان کے اندر اس تربیت کو لے کر زندگی گزارنی ہے. تو جو کسی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. ایسے آدمی بنو، ایسے جانور بنو، بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے، ایسے جانور بنو جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے. اللہ اکبر، کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے یہ جذبہ دیا کہ ہمیں دوسرے کی کوئی مدد ہو جائے لیکن کسی کو پتہ بھی نہ چلے. وہ جو حدیث میں فرمایا سات آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس حشر کے میدان میں جہاں سخت گرمی پڑ رہی ہوگی، وہاں پر سات آدمی ہوں گے جو حشر کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ فرمایا کہ جب وہ کسی کو دے تو لا تنفق لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، کہ دائیں ہاتھ سے کسی کو دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ والے کو بھی بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں. یعنی اس اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے کہ بس وہ جانتا ہے، اس کا مالک جانتا ہے، تیسرے کو پتا نہیں، یہاں تک تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا تو میں نے کیا دیا، میں نے دائیں ہاتھ نے کیا دیا. تو جو اس اخلاص کے ساتھ دے، اور یہ دینے ہی کی بات نہیں ہے، ہر نیکی کا کام جو بھی نیکی کا کام ہے آج کو وہ اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کے لیے کرے، دکھاوے کا شائبہ اس میں نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پر اس کے ساتھ معاملہ اخلاص کا یہ فرمائیں گے کہ عرش کے سائے میں اس کو جگہ دیں گے. تو بس بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس مہینے کی اس خصوصیت کو سمجھنے، اس مشق کرنے، اس کی تربیت لینے اور پھر بعد میں اس کو ہی اپنا لائحہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. ربنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته.